بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں.
تو عربی زبان کے اندر عطف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, جس طریقے سے انگریزی میں آپ اینڈ کا استعمال کرتے ہیں, اردو کے اندر اور کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ. تو ضروری نہیں ہے کہ جب لفظ اور استعمال کیا جائے یا اینڈ استعمال کیا جائے تو اس کا لازمی مطلب ہم یہ لیں کہ اسی سیکوینس سے بات کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ مجلس کے اندر زید آیا اور خالد آیا, تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ زید پہلے آیا اور خالد بعد میں آیا. یہ عین ممکن ہے کہ خالد پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا ہو, لیکن میں بیان کرتے ہوئے زید کو مقدم کر دوں اور خالد کو مؤخر کر دوں. لیکن اگر میں یہ انداز اختیار کروں کہ زید آیا اور پھر خالد آیا, تو یہ اور کے ساتھ پھر کا جو ایڈیشن ہے وہ اس ترتیب کو ایکسپلین کرے گا کہ یہاں پر سیکوینس ہے کہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے. عربی زبان کے اندر بھی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کبھی سیکوینس کو سمجھانا ہو تو پھر فقط واو کو استعمال نہیں کیا جاتا, پھر وہاں پر یا سما آتا ہے یا فا آتا ہے. اور سما اگر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا گیپ ہے اور اس کے بعد دوسرا آیا. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ جا زیدن و خالدن, یعنی زید آیا اور خالد آیا, ترتیب کا کچھ نہیں پتا. یہاں پر ہو سکتا ہے زید پہلے آیا ہو سکتا ہے خالد پہلے آیا ہو. لیکن اگر میں یوں کہوں کہ جا زیدن ثم خالدن, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید آیا اس کے بعد پھر خالد آیا اور درمیان میں وفا ہے, فوراً نہیں آیا. لیکن اگر میں یوں کہوں کہ جا زیدن فامرن, زید آیا اور پھر امر آیا یا خالد آیا, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے, کوئی فاصلہ نہیں ہے, کسی قسم کا ڈسٹنس نہیں ہے, بلکہ یہ دونوں کے دونوں بلا فصل آئے ہیں. یعنی دونوں کے درمیان ترتیب بھی ہے اور ترتیب اس طرح سے ہے کہ یہ آیا اور اس کے فوراً بعد وہ دوسرا آیا, دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. ہمیں بہت خوشگوار حیرت ہوتی ہے جب پیغمبر اکرم کے جملے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں پھر اس کے فوراً بعد علی مولا ہے, درمیان میں کہیں کوئی فاصلہ موجود نہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو یہ بالکل اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ عربی کے اعتبار سے تو اس کے اندر اگر واو اگر آیا ہے تو سیکوینس لازمی نہیں ہے, لیکن جب بیان کیا جاتا ہے تو بلاغت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ ذہن فوراً تبادر کرتا ہے, ذہن فوراً متوجہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر اس ترتیب سے بیان کیا جا رہا ہے تو اگرچہ لفظ واو کا وہ تقاضا نہ بھی ہو, مگر اس طریقے سے بیان کرنے کا مطلب ہی ہے کہ کسی چیز کو رتبتاً کم سے کم مقدم کیا گیا ہے. میں بہت زیادہ مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا اپنے نوجوان دوستوں کے لیے, لیکن سمجھانا ضرور چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ ذرا ان کاموں کے اندر پروردگار عالم نے کیا بیان کیا. پہلی چیز ہے کہ آیتوں کی تلاوت, یہ بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ آیتوں کی تلاوت یعنی وہ رسول جو آ رہا ہے, وہ رسول ایک ٹیکسٹ بھی لے کر آ رہا ہے, اس ٹیکسٹ کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے, ان کے سامنے وہ ریڈ آؤٹ کرے, وہ ان کے سامنے بتائے کہ یہ ہے وہ نصاب, یہ ہے وہ کریکلم کہ جس کے اوپر تمہاری ٹریننگ ہونی ہے. برادران عزیز, انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی یونیورسٹی ہوگی, کوئی بھی کالج ہوگا, کوئی بھی اسکول ہوگا, تو وہ مٹیریل کی طرف متوجہ تو کرے گا کہ یہ وہ مٹیریل ہے کہ جو آپ کو پڑھایا جائے گا, اس کی بنیاد پر آپ کی ٹریننگ ہوگی, اس کی بنیاد پر آپ کی اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. مگر آگے آپ غور کیجیے, یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرے اور اس کے بعد اس کا جاب ختم ہو گیا, اس کا کام ختم ہو گیا. یعنی معاذ اللہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ فقط آیتوں کی تلاوت کرے گا اور اس کے بعد گڈ بائی کہہ کر چلا جائے گا. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ بڑی جسارت کے ساتھ اور جرت کے ساتھ کہنے والے نے کہا حسبنا کتاب اللہ, کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, مگر ہم خود از روئے کتاب دیکھیں تو کتاب کے نزدیک بھی کتاب کافی نہیں ہے, خود کتاب کے نزدیک بھی کتاب کافی نہیں ہے. آپ کسی اسکول, کسی کالج, کسی یونیورسٹی کے اندر کہیں یہ دیکھتے ہیں, کہیں یہ پاتے ہیں کہ طالب علموں کو کتاب دے دی جائے اور پروفیسر سے یا استاد سے یا ٹیچر سے یا لیکچرار سے اس کو بے نیاز کر دیا جائے, یا اگر وہ لیکچرار کلاس لینے کے لیے آئے تو اسٹوڈنٹس کلاس کا یہ کہہ کر بائیکاٹ کر دیں کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب بہت کافی ہے. हमें तो ये कहीं नजर नहीं आता, ये कोई माकूल बात नहीं, कोई लॉजिकल बात नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि जब किसी क्लास के अंदर, इस दुनियादारी के किसी निसाब के अंदर, पढ़ाई जाने वाली किसी किताब के अंदर कहने वाले को ये हक नहीं है कि वो अपने आप को उस्ताद या प्रोफेसर से बेनियाज कर दे, तो कैसे मुमकिन है कि वो किताब जो खुदा की तरफ से आ रही है उसके लाने वाले को बाईपास करके ये ऐलान कर दिया जाए कि हमारे लिए किताब काफी है। इसके अंदर कौन सी माकूलियत पाई जाती है? लिहाजा आप देखेंगे खुद कुरान कह रहा है कि ये फकत काम नहीं है कि वो आयतों की तिलावत करे और उसके बाद फारिग, ऐसा नहीं है। पैगंबर अकरम ने भी जो अपने बात के लिए ऐलान किया वो इसी शान से किया कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ और दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब, सिर्फ अल्लाह की किताब छोड़ कर नहीं जा रहा, उनके साथ साथ इस किताब को समझाने वाले असातिजा का एक सिलसिला है जो मेरे इतरत और अहले बैत की सूरत में है, मैं इनको भी तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं। मा इन तमस्सक तुम बेहिमा, जब तक तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे हरगिज हरगिज गुमराह ना होगे। देखिए ब्रादरान अजीज, क्या बलागत है पैगंबर अकरम की भी और फसाहत है, एलोक्वेंस है, कि पैगंबर अकरम भी ये नहीं कहते कि इन्नी जाइलुन, कि मैं तुम्हारे दरमियान बनाकर जा रहा हूं। पैगंबर अकरम भी ये नहीं कह रहे कि मैं बना कर जा रहा हूं, इन्नी जाइलुन फीकुम सकलैन नहीं है। पैगंबर अकरम कहते हैं इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं, बनाने का हक मुझे भी नहीं है, बनाने वाला वो है जिसको बनाने का इख्तियार रसूल के पास ना हो, वो खाती बंदों के पास ये इख्तियार कहां से आ जाएगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा हम देखते हैं कि परवरदिगार ने जब बनाने का ऐलान किया तो ये कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूँ, ये हक मेरा है। किसी की क्या मजाल है कि वो ये हक इख्तियार करे और इस्तेमाल करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब इमामत का ऐलान किया उस मौके पर भी कहा वाइज़िबतला इब्राहिमा रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन्ना, वो वक्त जब इब्राहिम का इम्तिहान लिया उनके रब ने और इब्राहिम ने मुकम्मल सद फीसदी 100% कामयाबी हासिल की, तब ऐलान किया इन्नी जाइलो का लिन्ना से इमामा, ए इब्राहिम हम तुम्हें बना रहे हैं इंसानों के लिए इमाम। बनाने का ऐलान परवरदिगार की तरफ से, जाइलुन ये खुदा का काम है कि वो बनाएगा। पैगंबर कहते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान बना कर नहीं जा रहा, ना कुरान को मैंने बनाया ना इतरत को मैंने बनाया। कुरान को भी खुदा ने बनाया, इतरत को भी खुदा ने बनाया, ये दोनों हम रदीफ हैं, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, इन दोनों के दरमियान जुदाई नहीं हो सकती। बरादरान अजीज़ गौर कीजिएगा, मैं अपने नौजवान दोस्तों से खास गुजारिश करता हूं कि वो इस पर तवज्जो करें कि ये हदीस सकलैन फकत और फकत एक फजीलत बयान करने की हदीस नहीं है, इसने बड़े मसाइल को हल किया है। अब अगर पैगंबर कह रहे हैं कि ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है? अगर कुरान के अंदर गलती का कभी कोई इम्कान नहीं है तो इतरत के अंदर भी किसी गलती और खता का कोई इम्कान नहीं है। ये हदीस सकलैन कुरान के साथ अहले बैत को हम रदीफ करार दे रही है, ये साथ साथ हैं, इन दोनों में जुदाई नहीं होगी। इसका मतलब ये कि अगर इनमें से किसी एक के अंदर कोई गलती हो जाए तो जुदाई हो गई, और जब जुदाई हो गई तो साथ ना रहे, जब साथ ना रहे तो रसूल का कॉल गलत हो गया, और ये रसूल वो है कि जिसको काफिर भी सादिक मानते हैं। अब मुसलमान होकर लोगों को इख्तियार है, दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ब्रदरान अजीज, आपने गौर फरमाया कि यहां पर परवरदिगार आलम ने रसूल के कामों को बयान किया, खुद अजरूए किताब, किताब काफी नहीं है, किताब कैसे काफी हो सकती है? कुरान मजीद ने हेडलाइंस को, शह सुर्खियों को बयान किया है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अब मुझे तो पाकिस्तान के अखबार का अंदाज याद है, यहां पर भी ऐसा ही होता होगा 19-20 के फर्क के साथ, कि मसलन होता यह है कि अखबार के अंदर खबरें आती हैं और उन खबरों के लिए पहला सफ़ा जो है वो हेडलाइंस के लिए मुख्तस होता है। हेडलाइंस हैं, शह सुर्खियां हैं, और उसके बाद सुर्खियां हैं, शह सुर्खियां हैं, और फिर दो कॉलम्स के अंदर, एक कॉलम के अंदर कुछ वजाहत, फिर नीचे लिखा होता है बाकी सफ़ा फला कॉलम फला, ये होता है तरीकेकार का। सारी की सारी बातें आप पहले सफ़े पर क्यों नहीं लिख देते? का पहले सफ़े पर हेडलाइंस आएंगी, कुछ डिटेल्स आएंगी, और जब आपको तफसील चाहिए तो रेफर कर दिया जाएगा, अब जाओ उस सफ़े के ऊपर। ये एक या दो खबरों का मामला नहीं, हर खबर का तरीकेकार यही है। बस यही अंदाज परवरदिगार आलम ने बहुत पहले इख्तियार किया, हेडलाइंस को कुरान के अंदर नाजिल कर दिया और फिर उसके बाद तफसीलात के लिए कहा कि मेरे हबीब की तरफ रुजू करो। ऐ परवरदिगार, तेरा हबीब ना रहे तो क्या करें? इसीलिए तो इतरत को भेजा है कि सिलसिला हमेशा तुम्हारे सामने वाजे रहेगा, पढ़ना चाहो तो तफसील मौजूद है, ना पढ़कर तुम कोताही के मुर्तकिब होंगे, हम कोताही बयान के मुर्तकिब नहीं होंगे। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये हर जगह आपको नजर आएगा, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। डिटेल्स कहां पर है? का पैगंबर से पूछो। वुजू करो, कुछ तफसीलात बयान कर दी गई, बाकी तफसीलात पैगंबर से पूछो। इसी तरीके से खुम्स देना है, वालम वन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, आयत आ गई। मगर उसके बाद डिटेल्स का रसूल से पूछो, अहले बैत से पूछो, वो तुमको बताएंगे। आतो ज़कात, ज़कात दो, तफसील का रसूल से पूछो। इसी तरह जहाद का मामला, इसी तरह हज का मामला, इसी तरह दीगर तमाम तर चीज़ें। हम हर चीज़ के बारे में क्या ये कहें कि परवरदिगार भूल गया कुरान मजीद के अंदर बयान करना? अगर कोई भूलता भी है तो इतनी पाबंदी के साथ नहीं भूलता। कोई एक चीज भूल जाए, कोई दो चीज भूल जाए, कि हर चीज के बारे में परवरदिगार भूल गया? अगर भूल नहीं किया, वो जो नाजिल कर रहा है तो उसे मालूम है कि कुरान को मैंने उनवान के तौर पर पेश किया है, तफसील के लिए रसूल रखा है कि रसूल हैं और आले रसूल हैं। अब बरादरान अजीज, फिर एक मरतबा जरा एक और आयत की तरफ भी तवज्जो कर लें और फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। सूरह कमर कुरान मजीद का मशहूर तो नहीं लेकिन निस्बतन मशहूर सूरा है, जिसके अंदर परवरदिगार आलम ने एक बात को बार बार तकरार किया है, एक आयत को। लकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दक्किर, कि हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो है कोई समझने वाला, है कोई गौर व फिक्र करने वाला? यह है कुरान मजीद की आयत है। अच्छा, एक मरतबा नहीं तकरार किया है, दो तीन मरतबा, चार मरतबा तकरार किया। जिस तरीके से आप देखते हैं सूरह रहमान की एक ब्यूटी है जिसके अंदर फबे आइए आलाए रब कुमा तो कज़िबान, तो ऐ गिरोह जिनो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये हर थोड़ी देर के बाद रिपीट होती है और इसके अंदर एक हुस्न है, एक जाज़बियत है, एक खूबसूरती है, एक ब्यूटी है। इसी तरीके से ये आयत लकद यस्सरनल कुरआना लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दक्किर, हमने इस कुरान को जिक्र के लिए, नसीहत के लिए, याद दहानी के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए, एडमोनिशिंग के लिए आसान कर दिया। फहल मिन मुद्दक्किर, है कोई समझने वाला, है कोई नसीहत लेने वाला? देखिए बरादरान अजीज, मैं खुद कुरान से इस्तेफादे का बहुत कायल हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुरान से इस्तेफादा ना हो। मैंने तो कुरान के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं, आपको नेट पर मिल भी जाएंगे तरतीब वार सूरों के हवाले से। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कुरान से इस्तेफादे का मतलब मोहम्मद और आले मोहम्मद को बाईपास करना है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। अब जरा देखिए, इस आयत को पेश किया गया और ये कहा गया, कुरान तो खुद कह रहा है, परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो है कोई समझने वाला, है कोई नसीहत लेने वाला? तो अब तो इसका मतलब ये कुरान आसान है और हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तो नतीजा तो वही निकला कि कुरान काफी है, कि कुरान तो बहुत आसान है। देखिए बरादरान अजीज, अगर आप कुरान मजीद की बलागत पर तवज्जो करेंगे, मैं तालिबे इल्म हूँ, मेरा कोई दावा नहीं है, मगर मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, कुरान मजीद के ऊपर कुछ गौर व फिक्र मैंने भी किया है, लफ्ज़ों पर भी तो आप गौर करें। परवरदिगार आलम ने ये कब कहा कि कुरान आसान है? ये नहीं कहा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, देखिए अगर आप कोई किताब बाजार के अंदर देखते हैं कि भाई अब नाइन्थ क्लास के लिए, स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए ये किताब आई है, और ये किताब जो है वो सिलेबस के तौर पर पढ़ाई जाएगी, बहुत अच्छा। इस किताब को जो रखा गया है, ये किताब आसान है या मुश्किल है? अगर ये आसान है, आसान और मुश्किल होना भी रिलेटिव टर्म है, एक ही किताब किसी के लिए आसान होती है, किसी के लिए मुश्किल होती है। मगर ठीक है, मैं इन जनरल बात कर लूं कि एक जनरल परसेप्शन ये है कि ये किताब आसान है। اگر یہ کتاب آسان ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ کتاب مشکل ہے تو پھر اس کے بعد ایک چیز کی ضرورت پڑے گی کہ کوئی اگر اس کو آسان کر دے، اگر وہ خود سے آسان ہے تو اس کو آسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود سے آسان نہیں ہے تو ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور آ کر اس مشکل کتاب کو آسان کر دے۔ آسان کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ریوائز ایڈیشن آ جائے کہ بھائی پچھلی مرتبہ جو ایڈیشن آیا تھا وہ مشکل تھا، اب یہ فریش ریوائز ایڈیشن ہے جس کے اندر ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ خدا کی قسم قرآن مجید کا کوئی ریوائز ایڈیشن قیامت تک نہیں آنے والا، قرآن مجید کا کوئی ریوائز ایڈیشن قیامت تک نہیں آنے والا۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب آسان ہے، یہ کہا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا، تو اے پروردگار کیا اس کا کوئی ریوائز ایڈیشن آنے والا ہے؟ کہا کوئی ریوائز ایڈیشن آنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کو آسان کیسے کر دیا؟ اسی کتاب کے اوپر آئیے جو کالج کے لیے تھی، یونیورسٹی کے لیے تھی۔ میں نے کہا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ریوائز ایڈیشن آ جائے، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جو کہ مشکل ہے ایک ایسے پروفیسر سے پڑھا جائے کہ جو مشکل کو آسان کرنا جانتا ہو۔ اب اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ظاہر کہ صاحبان علم تشریف فرمائے ان کا تو روز کا یہ مشاہدہ ہوگا، کچھ میں نے بھی کالج یونیورسٹی کے اندر یہ کام کیا ہے تو میں بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ اساتذہ کے بارے میں اسٹوڈنٹس گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتاب بھی مشکل اور استاد بھی مشکل، تو اب کیا کریں؟ تو وہ دوسرا جو دوسری کلاس کے اندر تھا اس نے کہا کہ جناب میری کلاس میں آ جاؤ، میرے پاس جو پروفیسر ہے وہ اس کتاب کو بہت آسان کر کے پڑھا سکتا ہے۔ کتاب مشکل ہے، کتاب اتنی آسان نہیں ہے، مگر مشکل کتاب کو مشکل پروفیسر سے پاس پڑھو گے تو مشکل کشائی کیسے ہوگی؟ کہا پھر آپ کیا کریں؟ کہا کہ میرے والے پروفیسر کے پاس آ جاؤ، وہ مشکل کو آسان کرنا جانتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کتاب مشکل ہو تو اسے آسان کرنے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ اسے اس پروفیسر سے پڑھا جائے کہ جو مشکل کو آسان کرنا جانتا ہو۔ اب ہم پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں مالک ریوائز ایڈیشن تو اس کا آنا نہیں ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا ریوائز ایڈیشن تو نہیں آنا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ٹیکسٹ پریزرو ہے، نہ اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے نہ اس کے اندر زیادتی ہو سکتی ہے، یہ تو انٹیکٹ رہے گا۔ تو اے پروردگار اب اس کو آسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خود قرآن کے اندر دیکھو، دو مقامات پر پروردگار عالم نے کہا ہے، دو مقامات پر، سورہ مریم اور سورہ حمیم دخان، انما یسرناہ باللسانک، اے حبیب یہ قرآن آسان نہیں ہے، ہم نے اس کو آپ کی زبان کی برکت سے آسان کر دیا۔ قرآن کو آسان کر دیا، آپ کے ذریعے سے آسان کر دیا، یہ آپ کی زبان کا صدقہ ہے کہ یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ ڈیٹیلز مل جاتی ہیں کہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم پیغمبر اکرم سے پوچھیں، اے اللہ کے رسول آپ جب تک ہیں تب تک تو یہ آسان کر دیا، مگر اب آپ کے بعد کیا ہوگا؟ تو پیغمبر پھر وہی جواب دیں گے کہ جب میں جا رہا ہوں تو آسان کرنے کے لیے میں بھی ایک سلسلے کا تعارف کروا کے جا رہا ہوں۔ صرف قرآن کو چھوڑ کر جاتا تو کتاب مشکل رہتی، مگر ذرا دیکھو جس مشکل کشائی کا آغاز مجھ سے ہوا ہے میرے بعد بھی تمہیں مشکل کشا نظر آئے گا، وہ مشکلوں کو آسان کرتا جائے گا اور پھر کوئی گتھی ایسی نہیں ہوگی کہ جو سلجھ نہ سکے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب برادران عزیز واپس آئیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے درمیان آیتوں کی وہ تلاوت کرتا ہے۔ صرف اتنا ہوتا تو حسبنا کتاب اللہ شاید ٹھیک ہوتا، کہ بڑی جسارت کے ساتھ بعض افراد نے یہ کہا کہ رسول کا کام ڈاکیے کی طرح سے ہوتا ہے، پوسٹ مین کی طرح سے ہوتا ہے، وہ آئے اور پیغام سنا کر جائے۔ معاذ اللہ، رسول کا کام فقط اتنا نہیں ہے، یہ جو یزکیہم ہے، آیتوں کی تلاوت تو ہو چکی، پھر اس کے بعد نفسوں کو پاک کیوں کیا جا رہا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تو کتاب کی آیتیں تو پہلے پڑھ چکا، اب اگر اس کی ڈیٹیلز اگر بیان نہیں کرنی ہے تو پھر اس کے بعد ضرورت کیا ہے کہ تعلیم کتاب کو الگ سے بیان کیا جائے؟ اور حکمت کی جب وہ بات کر رہا ہے کہ وہ حکمت بھی سمجھائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں تشریح رسول پر موقوف ہیں, کہ رسول اس کو ایلوبریٹ کریں, رسول اس کی تشریح کریں, رسول اس کو ایکسپلین کریں. اب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر یہ چار کام رسول کے بیان کیے جا رہے ہیں, آیتوں کی تلاوت ایک, تزکیہ نفس دو, کتاب کی تعلیم تین, حکمت کی تعلیم تین, چار, یہ تین چیزیں جو بعد میں آ رہی ہیں, وہ پہلی چیز جو پیغمبر نے بیان کی وہ کتاب ہے. اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں یہ کہتا ہے کہ کتاب کافی ہے تو خدا کی قسم اس نے اس دین کے ساتھ بڑی زیادتی کی. دین ان چار چیزوں کا نام تھا, اس نے 1/4 آف دا ریلیجن لیا ہے, 3/4 آف دا ریلیجن کو چھوڑ دیا. دین کا تین چوتھا حصہ اس نے کمپرومائز کیا ہے یہ کہہ کر کہ حسبنا کتاب اللہ, کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, بڑی زیادتی ہے. اللہ نے قرآن کو نازل کیا معجزے کے عنوان سے, جو پہلے بھی بات آ چکی کہ رسول کی رسالت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس حد تک یقیناً قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا, لیکن اب اس کے بعد قرآن کا ایلوبریشن, قرآن کی تفصیلات, قرآن کی ڈیٹیلز, آپ فجر کی دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے اگر قرآن کافی ہے کا نعرہ لگائیں. آپ ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے اگر فقط یہ نعرہ لگا کر کوئی ٹھہر جائے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. نہیں, قطعاً نہیں. اب اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ یو زکیہم کی منزل ہے, یو علمہم الکتاب والحکمہ کی منزل ہے, اور یہاں پر اب یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ یہ یو زکیہم تزکیہ یہ مقدم ہے, یعنی اس کو پریفرنس دی جائے گی یا کتاب کی تعلیم کو پریفرنس دی جائے گی, سوال تو ہے. اسی کے لیے وہ سیکوینس کی جو بحث تھی ابتدا میں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہاں پر واو کے ذریعے سے نہ سر فقط فا اور ثم, وہ تو ترتیب کو بتاتا ہے, واو کے ذریعے سے ترتیب لازمی نہیں ہوتی, مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کسی اور انداز سے آنا اور یہاں پر اس انداز سے آنا ذہن کو متوجہ تو کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ جس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم پر بھی پریفر کیا جا رہا ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تزکیہ, تزکیہ کا مطلب پاکیزگی, تزکیہ کا مطلب نشوونما, اس کو گرو کرنا, اس کو بالیدگی عطا کرنا, اس کو آگے بڑھنے کے لیے, اپلفٹ کرنے کے لیے, ایلیویٹ کرنے کے لیے, اسپرچولی رسول کا ایفرٹ کرنا, کام کرنا, یہ اتنا اہم کام ہے برادران عزیز, بہت اہم کام ہے, بہت اہم کام ہے. اس کو سمجھانے کے لیے بعض علماء نے ایک مثال دی. فرض کیجیے صاحب یہ کلاس آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس ایک پانی کی بوتل ہے, پانی کی جو بوتل ہے اس کے اندر صاف شفاف پانی موجود ہے, بالکل صاف شفاف, کرسٹل کلیئر, لیکن یہ گلاس جو ہے گندا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا کیا کریں گے؟ آپ پانی پینا چاہتے ہیں اور فرض یہ کرتے ہیں, ہم ایزیوم یہ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ بوتل سے پانی نہیں پی سکتے, آپ کو گلاس کے اندر پانی ڈالنا ہے اور پھر پانی پینا ہے. آپ کے پاس بوٹل کے اندر جو پانی موجود ہے وہ بالکل پیور منرل واٹر, کرسٹل کلیئر, اس کے اندر کوئی امپیورٹی نہیں ہے, بالکل خالص پانی نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس جو گلاس موجود ہے وہ گندا ہے, تو اب کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ کریں کہ صاف پانی کو اس گندے گلاس کے اندر ڈال دیں تو پانی کی خرابی کوئی نہیں ہے, مگر گندے گلاس میں جانے کے بعد یہ قابل استعمال نہیں رہے گا, یہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا, تو کیا کریں؟ اس کو کس طرح سے یوز کیا جائے؟ واپس دیکھیے, اسمپشن ہمارا یہ ہے کہ اس بوٹل سے ہم ڈائریکٹ پانی نہیں پی سکتے, ون. نمبر ٹو, گلاس جو ہے وہ ڈرٹی ہے, گندا ہے, اس کے اندر بیکٹیریا جراثیم سب موجود ہیں, اسی کے ذریعے سے ہم کو پینا ہے. اب کریں کیا؟ یہ پانی اگر اس میں جاتا ہے تو یہ گندا ہو جاتا ہے, قابل استعمال نہیں رہتا, وہ پانی کی کوئی خرابی نہیں ہے, مگر یہ جو گلاس ہے وہ اس کو قابل استعمال نہیں رہنے دے رہا. تو اب کیا کریں؟ قرآن مجید نے اس پر بھی بات کی ہے, ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة, ہم نازل کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کو جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے, مگر جو ظالمین ہیں, ما یزید الظالمین الا خسارا, ظالم جتنا اس کو پڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی ان کے خسارے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے, کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے. پیغمبر اکرم کی بھی بہت مشہور حدیث ہے علمی حلقوں کے اندر, ممکن ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے نہ سنی ہو, ربا تال القرآن والقرآن یلعنہ. کئی ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. صرف تلاوت سے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے برادران عزیز. خوارج بھی تلاوت بہت کیا کرتے تھے. تلاوت مومن کی زبان پر سوٹ کرتی ہے جس کا دل پاک ہو پاکیزہ ہو اس کے اوپر واقعاً تلاوت سجتی ہے. ورنہ کئی مرتبہ عادت کی وجہ سے انسان تلاوت بھی کر رہا ہے مگر اس تلاوت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ وہی ہے. آیت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, آیت کے اندر کوئی امپیورٹی نہیں ہے. وہ پاک و پاکیزہ ہے, صاف شفاف پانی کی طرح سے کہ جو اس بوٹل کے اندر موجود ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظرف اور یہ قلب اور یہ دل جو ہے اس کے اندر نجاست ہی نجاست ہے. اگر اس کے اندر اس کو پینیٹریٹ کرنے کا موقع ملے, یہ قرآن قابل استفادہ نہیں رہتا اس شخص کے لیے. اب کیا کریں؟ اگر اس بات کی گنجائش ہو, کچھ ہوتے ہیں لاسٹ کیسز جن کے لیے قرآن کہتا ہے اے حبیب ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوہ. سورہ بقرہ میں بھی ہے, سورہ یاسین میں بھی ہے, دیگر مقامات پر بھی تھوڑے لفظوں کے فرق کے ساتھ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. دلوں کے اوپر مہر لگا دی, ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی, وعلا ابصارہم اور ان کی آنکھوں کے اوپر بھی غشاوہ پردہ پڑا ہوا ہے. وہ ایمان لانے والے نہیں. سلام علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے حبیب برابر ہے, آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. مجھے کل کا مصرہ یاد آیا جو آفاق صاحب پڑھ رہے تھے کہ جو بغض علی ہے اس کا جو شکار ہو جائے اس کے علاج کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس کا علاج ہو نہیں سکتا. ابتدائی اگر کوئی مریض ہو الگ بات ہے, مگر وہ ایکسٹریم اسٹیج پر اگر وہ پہنچ چکا ہے تو معاملہ خراب ہے. یہ ایکسٹریم اسٹیج کی کیسز ہیں کہ ابو لہب ہو گیا, ابو جہل ہو گیا. اب میں کون کون سے ابو آپ کے سامنے گنواؤں؟ درود بھیجئے محمد علی محمد. تو برادران عزیز عرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ لاسٹ کیسز ہیں جن کو قرآن پریزنٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ لاسٹ کیسز ہیں, اے حبیب آپ ان کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ کا وقت بہت پریشیس ہے, آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, آپ کو بہت سے کام کرنے ہیں. جب آپ کو بہت سے کام کرنے ہیں تو آپ کو پرائیورٹی لسٹ بنانی پڑتی ہے کہ پہلے کس کو کرنا ہے, واٹ شوڈ بی دی فرسٹ, پہلا آئٹم کیا ہوگا ایجنڈے کا. پیغمبر اکرم کے لیے کہا جا رہا ہے یہ لاسٹ کیسز ہیں. کیوں یہ لاسٹ کیسز ہیں؟ میں صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے برادران عزیز, یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب ہی نظام زندگی ان کی بڑی عمدہ کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے اس فنومنا کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی کہ اگر ایک شخص خود کفران نعمت کرے تو ہوتا کیا ہے, آہستہ آہستہ خدا کی طرف سے توفیق سلب ہونے لگتی ہے. یہ اس کا اینڈ ہے جو اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. یعنی آپ وہ ہندوستان کو کوٹ کر رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر بعض افراد اس طرح کی ریاضتیں کرتے ہیں کہ مثلا ایک ہاتھ بلند کر دیا, اب وہ زبردستی اپنے ہاتھ کو بلند ہی رکھنا چاہتے ہیں. اس طرح سے ایک عرصہ گزار دیتے ہیں کسی چیز سے باندھ کر کچھ کر کے کہ جس کے بعد ان کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے. اب وہ جو بلڈ کی سپلائی ہے وہ اس طرف جا ہی نہیں رہی ہے, یعنی پرور دے گا. اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا اس ریاضت کے ذریعے سے, وہ اسپرچولی کسی مرحلے پر کسی منزل پر پہنچ گئے. بابو سادھو, بابا سادھو وغیرہ, یہ سینٹ ٹائپ کے کہیے ہو گیا, بہت بڑا تیر مارا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو معطل کر دیا. اسلام کے پاس یہ تصور بالکل بھی نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے ہاتھ کو معطل کر دیا تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ اب یہ میرا ہاتھ اس قابل نہیں رہا کہ میں کوئی گناہ کر سکوں. شاباش, سبحان اللہ, کیا دلیل ہے؟ دلیل یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ شل ہو جائے گا, ہم نے روحانی اعتبار سے ترقی کر لی اس لیے کہ اب ہمارا ہاتھ کوئی گناہ نہیں کر سکتا. تو پھر یہ دوسرا ہاتھ کیوں نیچے ہے؟ اس کو بھی اوپر کیجیے. دونوں ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ ہو سکے, ایسے احمق بھی آپ کو ملیں گے. پھر دونوں پیروں کو بھی معطل کر لیں, پھر آنکھیں بھی پھوڑ لیں. آنکھیں ہیں تو غلط منظر دیکھتے ہیں, کان ہیں تو غلط آواز سنتے ہیں, تو کانوں کو بھی بہرا بنا لیجیے. زبان ہے تو گالی دیتی ہے, تو زبان کو بھی کاٹ لیجیے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپرچولی اپلفٹ ہونے کے لیے اندھا بھی بننا پڑے گا, بہرا بھی بننا پڑے گا, گونگا بھی بننا پڑے گا, لنگڑا بھی بننا پڑے گا, لولا بھی بننا پڑے گا. سب کچھ جتنا پوٹینشیل ہے وہ سب کمپرومائز ہو جائے تو انسان اسپرچولی اپلفٹ ہوگا. یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا نے
جو تم کو نعمتیں دی ہیں. امتحان اسی میں تو ہے کہ تم اس کو یوز کیسے کرتے ہو. اگر پروردگار عالم کو یہ نعمتیں نہ دینی ہوتی تو تمہیں پہلے دن سے محروم رکھا ہوتا. یہ نعمتیں دیکھ کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے. جو پہلی تقریر تھی کہ تم ان کو استعمال کیسے کرتے ہو. اس آنکھ سے غلط منظر دیکھ کر اگر ناکام ہو رہے ہو تو کامیابی یہ ہے کہ اس آنکھ سے والدین کے اوپر نظر رحمت کرو. اسی آنکھ سے تم قرآن کی تلاوت کرو. اگر یہ زبان گالی دے کر آلودہ ہو رہی ہے, بچانا چاہتے ہو, تو اسی زبان کا صحیح استعمال بھی تو ہے. تلاوت قرآن کرو, مدح اہل بیت کرو, مسیدہ پڑھو, مرثیہ پڑھو, نوحہ پڑھو. اگر یہ ہاتھ غلط کام کرتے ہوئے کسی پر ظلم کر سکتا ہے تو صحیح کام میں استعمال کرو. گرتے ہوئے کو اٹھاؤ, سہارا دو. اسی ہاتھ سے ماتم کے لیے سینے تک اپنے ہاتھ کو لے کر جا کر تو دیکھو, پھر اندازہ ہوگا روحانی ترقی کسے کہتے ہیں. اگر ان پیروں سے غلط مقامات پر جاتے ہو اور پریشان ہو تو ان پیروں کو کٹواؤ نہیں, ان پیروں کے ذریعے سے مسجد کی طرف آؤ, امام بارگاہ کی طرف آؤ, حسینیہ کی طرف آؤ. کسی کی مدد کے لیے اپنے پیروں کو حرکت دو. اگر یہ صحیح استعمال کرو گے تو یقیناً روحانی اعتبار سے ترقی کرو گے. یہ نہیں اسلام کہتا کہ اپنے آپ کو معطل کر دو, سسپینڈ کر دو, نو. تو اب انہوں نے جو یہ کر دیا, ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ پروردگار عالم نے وہ توفیق سلب کر لی کہ اب اگر یہ چاہے تو بھی اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کر پائے گا, کیونکہ خود اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے ہاتھ کو کمپرومائز کیا ہے, اپنے ہاتھ کو ضائع کیا ہے. اگر آنکھیں کوئی بند کر لے, کچھ تو ریسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے سلسلہ کہ آدمی سو رہا ہے تو آنکھیں بند کر دی, مگر آپ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے آنکھیں بند کیے رہے تو ہوگا کیا؟ اگر انسان رات کو سونے کے لیے آنکھیں بند کرے وہ تو ریسٹ ہے, پھر بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو تھوڑا سا آنکھوں کو ملنا پڑتا ہے تاکہ واپس دنیا کی روشنی اور نور کے ساتھ یہ ایک ویو لینتھ کے اوپر آ سکے. لیکن اگر ایک انسان 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ, یہ تو ڈاکٹر صاحبان بتائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ پروردگار اس سے اس توفیق کو سلب کر لے گا کہ خدا نے اگر تم کو آنکھیں دی ہیں اور تم اس کو سسپینڈ کرتے ہو, معطل کرتے ہو, تو ایک وقت آئے گا کہ خدا اسے چھین لے گا. بالکل اسی طریقے سے خدا نے دل اور دماغ دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان حق اور حقیقت کو سمجھے, صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرے, کھوٹے اور کھرے کو پرکھے. اگر وہ چھوڑ دے اس کام کو تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ لاسٹ کیس بن جاتا ہے, پروردگار اسے ہدایت سے دور کر دیتا ہے. برادران عزیز یاد رکھیے گا, علم کا تعلق جاننے سے ہے. تزکیہ نفس وہ ہے کہ جو انسان کو ان حقیقتوں کو جو وہ جان چکا ہے ماننے پر آمادہ کرتا. اگر صرف علم ہے تو علم حجاب اکبر بنتا ہے. صرف اگر علم ہے اور تزکیہ نہیں ہے تو یہ علم حجاب اکبر بنتا ہے. موبائلہ میں جو افراد آئے تھے مقابلے پر نصارۂ نجران, قرآن مجید نے کیا کہا؟ من حاج جگہ فی ام باد ما جا آکا من العلم. اے حبیب, علم تو آپ کے پاس آ چکا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر کٹ حجتی کر رہے ہیں. اب ایشو اگنورنس کا نہیں ہے, اویئرنیس کی کمی کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے, بہت اچھی طرح جانتے ہیں, مگر پھر بھی اگر یہ یہی کر رہے ہیں وقل تعالو, تو اب ان سے کہیے ندعو ابناءنا وابناءکم. اب ہم موبائلہ کریں گے, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ, وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ. جیسے ہم اپنا نفس اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آئیں گے, جیسے تم اپنا نفس سمجھتے ہو اپنی جان سمجھتے ہو تم لے آؤ. ثم نبتہل, پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اور پھر ہم خدا کی بارگاہ میں یہ بد دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار جو جھوٹا ہو اس پر اپنی لعنت نازل فرما. لعنت کرنا گالی دینا نہیں ہے, ضمناً عرض کر رہا ہوں, لعنت کرنا گالی دینا نہیں ہے. اگر لعنت کرنا گالی دینا ہوتا تو کبھی بھی یہ نہ کہا جاتا کہ ہم لعنت بھیجیں. نہ, لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کل درود پر بات ہوئی تھی, درود کا مطلب کیا ہے؟ رحمت خدا کے نزول کی درخواست, دعا. وہ دعا ہے رحمت خدا کے نزول کی جس کو درود کہتے ہیں. یہ بد دعا ہے کہ رحمت خدا دور ہو جائے اور عذاب نازل ہو جائے, اس کو کہا جاتا ہے لعنت. درود رحمت خدا کے نزول کی دعا, لعنت بد دعا ہے کہ اے پروردگار جو رحمت ہے بھی اگر ایک رحمت وہ ہے کہ جو ایک انسان بندہ مومن کے شامل حال ہوتی ہے, ایک انسان سروائیول کے لیے جتنی رحمت ریکوائرڈ ہے وہ مرسی کا وہ بھی ان سے چھن جائے, جو پہلے مرحلے میں فرعون سے بھی نہیں چھینی ہے جب تک عذاب نازل نہیں ہوا ہے. عذاب نازل ہوا ہے اس کا مطلب اب یہ سروائیو بھی نہیں کر پائے گا, باقی بھی نہیں رہ پائے گا. میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیں میرے نوجوان دوست, غور کریں اس بات کے اوپر کہ یہ نجران کے نصارہ اویئرنس کا مسئلہ نہیں تھا, آیت بتا رہی ہے موبائلہ ہو گیا میدان میں آ گئے, کیا موبائلہ نہیں کیا, تو موبائلہ نہیں کیا تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. دیکھیے ان کے اوپر کوئی گن پوائنٹ تو نہیں رکھا گیا, اسلحے کے زور سے تو نہیں بنایا جا رہا, ان سے کہا ٹھیک ہے موبائلہ کرو, تم بھی روحانیت کے دعوے دار ہو ہم بھی میدان روحانیت میں آتے ہیں, تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں خدا کس کی دعا قبول کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے تفسیر کشاف میں زمخشری نے لکھا ہے کہ ایسے چہرے, انہوں نے کہا خبردار موبائلہ مت کرنا, ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر کچھ کمی تھی تو اب پوری ہو گئی؟ اب تو پوری طرح جان چکے کہ چہرے وہ ہیں کہ اگر یہ دعا مانگے پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا. تو اب ان کو کرنا تو یہ چاہیے کہ آئیں اور پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ایمان لائیں, مگر ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے اس کا مطلب کیا ہے؟ جاننا اور ہے ماننا اور ہے, جاننا اور ہے. جاننے کا تعلق علم کے ساتھ ہے, ماننے کا تعلق دل اور قلب اور روح کے ساتھ ہے. جس کو ایمان کہتے ہیں وہ فقط جاننا نہیں ہے, بہت توجہ کیجئے گا, جاننا بہت اہم ہے, مگر صرف جاننا اگر ایمان ہوتا تو ابلیس کے پاس علم کی کمی نہیں تھی. جس رب کے بارے میں اور آپ گفتگو کرتے ہیں وہ اس رب سے مخاطب تھا, بات کر رہا تھا, وہ آدم کو دیکھ رہا تھا, اس کے علم میں ہے کہ قیامت آنے والی ہے. مگر یہ نفس کی سرکشی وہ ہے کہ جو علم کو بھی ایمان میں تبدیل ہونے نہیں دیتی. جاننا اور ہے ماننا اور ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے برادران عزیز قرآن مجید میں ایک اور آیت اب دیکھ لیجئے, مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم. یہ اختلاف جو کیا اہل کتاب نے, بات اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا, ایسا نہیں ہے. دیکھیں عام ایک کرسچن ہے, عام ایک یہودی ہے, اس کو نہیں معلوم ہو, ممکن ہے پریسٹ, وہ جو سینگاگ چلا رہا ہے, خاص اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, وہ جو پادری فادر, اس کو نہیں معلوم, وہ کتاب دیکھ کر بیٹھا ہے, اس کو معلوم ہے. قرآن کہتا ہے یجدون عندهم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل, سورہ اعراف ساتواں سورہ قرآن مجید کا, یہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی, پھر انکار کر رہے ہیں. علم ہے. کیس وکیل کے پاس پہنچا, ملزم نے بتا بھی دیا کہ گڑبڑ میں نے کی ہے, پھر بھی وہ کیس لڑ رہا ہے, کیا اس کے پاس علم نہیں ہے؟ اس کے پاس علم نہیں ہے. علم ہے, مگر وہ اپنے علم کو حقیقت اور حق کے اس بات کے لیے استعمال نہیں کر رہا, اپنے ویسٹیج انٹرسٹ ہے, منی مائنڈیڈ ہے, دنیا دار ہے. جہاں پر علم کو کمپرومائز کیا جاتا ہے, علم کو یوز کیا جاتا ہے حجاب اکبر کے لیے, بہت توجہ کیجئے گا. اور میں بہت قریب ہو کر آپ سے عرض کروں دو تین مثالیں. یہ بتائیے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے اچھا ہے؟ تو مجھے رہنا, ڈبے پہ بھی لکھا ہوتا ہے, یہاں کا مجھے نہیں معلوم, ہمارے یہاں تو لکھا ہوتا ہے کہ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, اور ایک ہونٹ بھی بنا ہوتا ہے ایسا پتہ نہیں وہاں پر کہ جس کو دیکھ کر ہی انسان کو خوف آ جائے کہ اگر سگریٹ پیو گے تو یہ ہو جائے گا. ہمارے یہاں ایک ہوتا تھا, ہوتے تھے نصر اللہ خان, کالم لکھتے تھے جنگ اخبار کے اندر, میں اپنے ٹین ایج کی بات کر رہا ہوں, انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ یہ کہا کرتے تھے, ایک دفعہ انہوں نے لکھا تھا کہ اگر مجھے لکھنے کا موقع ملے تو میں ڈبے پر یہ نہیں لکھوں گا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے وزارت صحت. وہ کہتے تھے میں اس کی جگہ لکھوں گا سگریٹ نوشی صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہے جیسے کہ وزارت صحت. کوئی ڈھنگا کام تو کرتی نہیں, آپ کے یہاں تو کرتی ہوگی. تو اب یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, تو کوئی جو سگریٹ پی رہا ہے وہ ڈبے میں سے نکال کر ہی پی رہا ہے نا, تو اس نے ڈبے کے اوپر لکھا ہوا بھی پڑھ لیا, کینسر زدہ منہ بھی دیکھ لیا. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا علم کی کمی ہے؟ सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुझे, वो कहते हैं मैं जानता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मुझे नहीं पता। यानी अब अगर आप उसको सिगरेट पीता हुआ देखें और बाहर से माजर डॉक्टरों में भी आपको पीते हुए नजर आएंगे, तो किसी और को ना पता हो, इनको तो पता है। तो फिर अगर इनको कोई जाकर बता रहे डॉक्टर साहब सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुझे रहेगा, मुझे बता रहे हो, तो मुझे बता रहे हो, तो मैं जानता हूं। क्या डॉक्टर साहब जानते हैं? तो फिर क्या जानता हूं मगर दिल नहीं मानता। क्या जानना और है, मानना और है, तवज्जो है। अच्छा अब आप देखिए और इसको फैलाइए तो कितनी ही मिसालें बन जाएगी। हार्ट की वेन्स बंद हैं, कटाकट खा रहे हैं, मुरकन गिजाएं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाए जा रहे हैं। कहा सरकार आपके हार्ट आपका दिल काबू में नहीं, का मुझे पता है कभी भी काबू में नहीं रहा। कहा नहीं इस वक्त तो बिल्कुल काबू में नहीं है। कहा मुझे भी मालूम है, जानता हूँ। कहा फिर ये कटाकट क्यों चल रहा है? अब ये नौजवान दोस्तों को कटाकट की तशरी की जरूरत तो नहीं है उसके अंदर, या नहीं होता तो वो देख लें इंटरनेट के ऊपर जाकर तो कटाकट भी मिल जाएगा हमको। कहा अब ये क्या है, आपका दिल काबू में नहीं है, आपका दिल जो है पहले ही इतनी वेन्स ब्लॉक है और आप ये खा रहे हैं? कहा कि हाँ खा रहा हूँ। आप जानते नहीं है आपके लिए नुकसान देगा? जानता हूँ मगर क्या करूँ, दिल नहीं मानता। जानना और है, मानना और है, इन दो चीज़ों के दरमियान फर्क है। सरकार आप डायबिटिक हैं, ये गाजर का हलवा, ये बालूशाही, ये बर्फी, ये जलेबियाँ, ये आपके लिए मुझे का पता है? मुझे भी मालूम है, मुझे भी पता है, डॉक्टर ने मुझे भी बताया। तो इल्म है? कहा क्या इल्म है, जानता हूँ। तो फिर ये क्यों खा रहे हैं? तो मैं क्या करूं, सामने आती है जलेबियां तो उसके बाद दिल बेताब हो जाता है, बेकाबू हो जाता है। का इसका मतलब ये है कि जानना और है, मानना और है। अब बरादरान अजीज मुझे बताइए, हमारे नौजवान कभी कभी परेशान होते हैं कि जब रसूल अल्लाह ने इतना वाजे करके बता दिया था तो फिर उसके बाद माना क्यों नहीं? जब हाथों पर बुलंद करके दिखा दिया था तो फिर माना क्यों नहीं? जब हाथों पर बुलंद करके दिखाया तो उन्होंने देख लिया, जान लिया। रसूल अल्लाह ने बोल दिया, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने जान लिया। जानना और है, मानना और है। ये वो चीज जिसको हम ईमान कहते हैं उसका ताल्लुक कल्ब के साथ है, कि जहां इंसान की रूह सरेंडर करे कि दुरुस्त मुझे वो अच्छा लगता है या नहीं लगता, अगर मेरे परवरदिगार को पसंद है। मगर ये स्पिरिट हर एक के अंदर नहीं थी उस वक्त भी, वरना तो होना ये चाहिए था कि अगर कोई हसद था वो हसद को खत्म करते, वो खुदा से दुआ मांगते कि परवरदिगार मुझे तस्किया अता कर कि मेरा नफ्स पाक हो। मगर मसला सारा ये है बरादरान अजीज के हसद उस लेवल पर आ जाता है कि जहां अपने इल्म को इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है, वो अपने इल्म के बावजूद मानने से इनकार कर देता है। यह अहले किताब का भी मसला था, यह उनका भी मसला था, जिनकी मैं तफसील क्या बयान करूं आपके सामने। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अपने नौजवान दोस्तों से, आप ऐसा मत कीजिएगा, आप ऐसा मत कीजिएगा। फजर की नमाज वाजिब है, आप सब जानते हैं, इल्म है। अब गुंजाइश नहीं है कि उनकी सीरत पर अमल करें कि जो जानते हैं मगर मानते नहीं है। जब परवरदिगार आलम ने एक चीज को वाजिब किया है तो इल्म आने के बाद गुंजाइश नहीं है कि इंसान उसके ऊपर कमी करे, ना। बरादरान अजीज याद रखिए, ये मेरे अपने नौजवान दोस्तों, बुजुर्गान से मैं कहने की हिम्मत भी नहीं रखता, बुजुर्गान खूब वाकिफ है, मगर मेरे नौजवान दोस्त वो याद रखें इस बात को, ये नमाज जो है ना हकीकत में सजती है एक मोमिन के ऊपर, वो सूट ही उनके लिए करती है, उन पर करती है कि जो साहिबान ईमान है। मुझे एक बात बताइए, इंसाफ से बताइए, हम कहते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं, अगर कोई विलायत का अकीदा नहीं रखता उसके मुंह पर उसकी नमाज मार दी जाएगी, उसके रोजे उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे, इसका मतलब क्या है? ये नमाज उनके लिए आई है कि जो विलायत का इकरार करने वाले हैं, ये इबादतें उनके लिए आई हैं कि जो इन इबादतों को सही तरीके से अकीदा विलायत के साथ अंजाम देने वाले हैं। अगर वो भी उसके अंदर कमी कर डालें या सुस्ती का मुजाहरा करें तो फिर आप इंसाफ से मुझे बताइए कि फिर नमाज किसके लिए आई थी? फिर परवरदिगार को किसकी नमाज चाहिए? हमें मालूम है इब्ने मुल्जिम की नहीं चाहिए, हमें मालूम है शिमर की नहीं चाहिए, हमें मालूम है कि जितने दुश्मनाने अहले बैत हैं उनमें से किसी की नमाज खुदा को नहीं चाहिए। वो नमाज पढ़े या जिना करे, माज अल्लाह ये भी सख्त लफ्ज मैंने कह दिया, वो शराब पिए, जो भी करे, वो बराबर है। तो फिर ये इबादतें किसके लिए हैं?
یہ ہے ہی ان صاحبانی ایمان کے لیے کہ جن کے دل میں حسین کی محبت ہے, وہ دل کو اتنا پاکیزہ بنا چکے ہیں کہ وہ حسین کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے. جو حسین کے نام پر رات بھر ماتم کر سکتا ہے, کیا اس کو دو رکعت نماز بھاری لگنی چاہیے؟ نہیں لگنی چاہیے. برادران عزیز, بس مجھے لانا تھا جناب حر کے اوپر اور بہت تفصیل بیان کرنا تھی. زہیر ابن قین کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات تھیں کہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا, مگر اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں. جناب حر علم تھا ان کے پاس, ایسا نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا, ان کے پاس یقیناً حتماً ان کے پاس علم تھا. مگر آپ دیکھ لیجئے, جب تک وہ علم ایمان میں تبدیل نہیں ہوا, حر اور شمر برابر تھے ماشاءاللہ. بہت سا جملہ ہے, یہ میر انیس نے بھی اپنے ایک مرثیے کے اندر یہ تقابل کیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح, کچھ دیر پہلے کیا کیفیت تھی اور کچھ دیر کے بعد کیا ہوا. ہمارے بہت محترم پروفیسر عطا شاہ نقوی صاحب مرحوم ہو گئے, خدا رحمت کرے ان کے اوپر, وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے حور کو فاطمہ زہرا کا احترام بچا گیا. حور کو شہزادی کا احترام بچا گیا, یہ بہت بڑا نام ہے. فاطمہ زہرا سیدہ شہزادی, یہ بہت بڑا نام ہے. برادران عزیز, شیعت کے مسلمہ عقائد میں ہے کہ میدان قیامت میں شفاعت فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ہوگی, پیغمبر اکرم ہی کی اذن سے, مگر فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ہوگی. یہ جناب سیدہ کا احترام, اس کا مظاہرہ کب کیا تھا؟ ایک تو اخلاق تھا حسین ابن علی کا, پیاسے آئے تھے, لوگ مرنے کے قریب تھے, 1000 کے قریب افراد لڑنے آئے ہیں حسین سے, اور حسین کہتے ہیں ان کو پانی پلاؤ. ابھی تو یہ پیاسے ہیں, لڑنے کی کیا بات کریں. کہا مولا آپ سے لڑنے کے لیے ہیں, کہا ان کو پانی پلاؤ. سب کو پانی پلایا, یہاں تک کہ ایک آخری جو ان کا ساتھی تھا جو تاخیر سے پہنچا تھا, حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلایا, اپنے ہاتھوں سے. اور پھر اس کے بعد جب یہاں سے قافلہ تھوڑا آگے بڑھنے لگا, تو حور نے آگے بڑھ کر لجام فرس کے اوپر ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. جس پر امام حسین نے جلال کے عالم میں کہا سقلت کا امو کا یا حور, اے حور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, یہ کس کی لگام پر تو نے ہاتھ ڈال دیا؟ اور جیسے ہی حسین ابن علی نے یہ جملہ کہا, حور نے اپنے قلب کی اس پاکیزگی کا احساس کیا, اپنے قلب کے اس تزکیے کا احساس کیا, اور جملہ کہا کہ فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا اس طرح سے تذکرہ کر دیا, کوئی اور اگر ہوتا تو شاید میں اسی طرح جواب دیتا, مگر میں کیا کروں, آپ کی ماں کا نام تو میں وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا. یہ جملہ بتاتا ہے کہ حر کے دل میں فاطمہ زہرا کا کتنا احترام تھا. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم وہ یہ فرمایا کرتے تھے, اور ان کا یہ بیانات اب کتاب کی صورت میں چھپ بھی چکے ہیں, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب حر نے راستہ روکا ہے نا آگے بڑھنے کے لیے, جب یہ قافلہ موو کر رہا تھا اور لگام پر ہاتھ ڈالا, تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی یہ تو حر اور حسین کے درمیان ہو رہی تھی, مگر محملوں کے اندر بیبیوں کے رونے کی آواز آئی جو خود حر نے سنی, جس کا بعد میں خود حر نے حوالہ بھی دیا کہ اس وقت بیبیوں کے رونے کی آواز سنی. اب یہاں یہ کربلا کے اندر یہ قافلہ آ چکا, اور ایک رات کی مہلت جو حسین نے مانگی ہے, صحیح کہتے ہیں علماء کہ یہ ایک رات کی مہلت مانگی نہیں تھی, یہ ایک رات کی مہلت دی تھی کہ اگر کوئی حر ہے تو وہ اپنا ارادہ تبدیل کر کے آ جائے. رات بھر حر بے چین ہے, پریشان ہے, سوچ رہا ہے, یہ قلب کی کیفیت ہے, یہ تزکیہ نفس کی منزل ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں مگر میں کتنا مانتا ہوں, یہ کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے یہ لوگ پیاسے ہیں, پانی ہم لوگوں نے بند کر دیا ان کے اوپر, ہم جب مر رہے تھے تو ہمیں آگے بڑھ کر خود انہوں نے پانی پلایا, اور آج ان کے خیموں سے بچوں کی صدائے العطش, سکینہ کی صدائے العطش, یہ بچے پیاس سے بلک رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ عمر سعد کے پاس آئے جناب حر اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ عمر سعد کیا واقعی جنگ ہونے والی ہے, یہ عاشور کا دن آ چکا, کیا واقعی جنگ ہونے والی ہے؟ کہا کہ ہاں ایسی جنگ کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سر کٹ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے. حر نے کہا کہ جو اتنی باتیں فرزند رسول نے بیان کی ان میں سے کوئی قابل قبول نہیں. کہا کہ قابل قبول تو ہیں مگر میں کیا کروں, امیر نہیں مانتا. یہ حر اقرار جرم کروا رہا, اس موقع پر کنفیشن کروایا کہ علم ہے کہ حسین ابن علی کی کوئی خطا نہیں ہے, حسین علی ابن علی بے قصور ہیں, یہ سب جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں. مگر جناب حر اس موقع پر آتے ہیں حسین ابن علی کی طرف. کون بتا سکتا ہے کہ حر کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ میر انیس نے ترجمانی کرنے کی کوشش کی اپنے مرثیوں کے اندر اور واقعاً شاید حق ادا کیا ہے، ورنہ کون راوی تھا جو وہاں پر بتا سکے کہ حور کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ پتہ نہیں فرزند رسول مجھے معاف بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، میں گنہگار تو اتنا بڑا ہوں، راستہ میں نے روکا، کربلا کے اندر میں لے کر آیا، فرات کے کنارے سے خیمے میں نے ہٹوائے ہیں، یہ تین دن سے جو پیاسے ہیں میں بھی مجرم ہوں، پتہ نہیں فرزند رسول مجھے قبول کریں گے یا نہیں، نہ ادھر کا رہوں گا نہ ادھر کا رہوں گا، ان لوگوں سے میں تعلق توڑ کر جا رہا ہوں فرزند رسول کے پاس، مجھے قبول کریں گے؟ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ مگر پھر دل کے اندر خیال آتا ہوگا کہ یہ رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، یہ علی و زہرا کے وارث ہیں، کیا عجب کہ میری خطا معاف ہو جائے۔ اور جب حور نکل کے آئے ہیں، یہ مولانا حضرت حسن زیدی کے الفاظ ہیں کہ جب حور کے نکل کے آ رہے تھے تو جناب حبیب جناب زہر ابن قین جو نقیب تھے انہوں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے دشمن کی فوج سے، فوراً اعلان کیا، ایسے بھائیوں تیار ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ، بنی ہاشم کے شیروں میں سے کسی کو کوئی زخم نہ پہنچنے پائے، کوئی دشمن کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور جناب عباس علمدار ان سب نے بھی اہتمام کر لیا کہ امام مظلوم کی طرف کسی قسم کا کوئی حملہ نہ ہونے پائے۔ مگر یہاں حور قریب آیا ہے، امام حسین نے کہا کہ اے بھیا عباس تم سب ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یہ میرا مہمان ہے کہ جو آ رہا ہے۔ وہ دور سے اس نے اعلان کیا، فرزند رسول کائنات کا سب سے بڑا مجرم آپ کے پاس آ رہا ہے۔ یہ جملہ سنا، حسین کہتے ہیں اے بھیا عباس تم لوگ یہیں پر ٹھہرو، میں خود جا رہا ہوں اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ سب گھوڑوں پر ہیں، حبیب بھی گھوڑے پر ہیں، زہیر ابن قین بھی گھوڑے پر ہیں، عباس علمدار بھی گھوڑے پر ہیں، سب گھوڑوں پر ہیں، آمادہ اور تیار کہ اگر کوئی حملہ کرے تو مقابلہ کریں گے۔ اور یہاں حسین کہہ رہے ہیں بھیا تم سب لوگ رکو یہاں پر، میں آگے بڑھ کر استقبال کروں گا۔ قریب گئے اور حور نے ایک جملہ کہا، اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اے فرزند رسول کیا میری معافی کا کوئی امکان ہے؟ حسین ابن علی ایک جملہ کہتے ہیں، اے میرے بھائی حر، یہ لفظ بھائی پر آپ نے غور کیا، اے میرے بھائی حر میں نے تجھے معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا۔ اس کائنات کے اندر کون ہے یہ خاندان اہل بیت کے سوا جو اس بات کی ضمانت دے سکے کہ خدا نے بھی تجھے معاف کیا؟ آپ اور میں اپنی بات کر سکتے ہیں، خدا کی بات کیسے کریں گے؟ یہ خدا ہی نمائندہ ہے، یہ خدا کی حجت ہے، اے میرے بھائی اور میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اب جیسے ہی حسین مظلوم نے کہا کہ میں نے بھی معاف کیا، سینے سے لگایا، حسین حور کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، یہ سارے سپاہی جو کھڑے تھے اور گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کے سب نیچے اتر آئے، انہوں نے کہا، حبیب کہنے لگے، زہر کہنے لگے، ارے حسین نے بھائی کہہ دیا، اب اگر ہم استقبال کے لیے گھوڑوں سے نہیں اتریں گے یہ بے ادبی ہوگی، جسارت ہوگی۔ وہ سب نیچے اترے ہیں، حبیب آگے بڑھے، اور کو سینے سے لگایا، اے بھائی اور تمہیں مبارک ہو، اب تم ہدایت کو قبول کر چکے، پہلے جانتے تھے میرے الفاظ، پہلے جانتے تھے اب ماننے بھی لگے، اب ایمان کی منزل پر آگے، کیا کہنا تمہارا، سینے سے لگا کر مبارکباد دی۔ عباس علمدار آگے بڑھے، اپنے علم کے پھرارے کا سایہ کیا، مبارکباد دی۔ جناب علی اکبر، جناب قاسم وہ آگے بڑھے، حسین بھائی کہہ چکے ہیں، یہ دونوں بچے کہنے لگے، چچا ہور ہمارا سلام قبول کرو، چچا ہور ہمارا سلام قبول کرو۔ اب یہ گفتگو ساری ہو رہی ہے، خیموں کے اندر بھی باتیں پہنچ رہی ہیں، جناب زینب اونو محمد 7-8 سال کے بچے ہیں، ان سے کہتی ہے کہ بچوں ذرا دیکھو تو صحیح، یہ کیسی مبارک باتیں ہیں جو دی جا رہی ہیں۔ اونو محمد باہر گئے، واپس آئے اور کہا، اماں وہ جس نے ہمارا راستہ نہیں روکا تھا، وہ جس نے ہمارا راستہ نہیں روکا تھا وہ ماموں کے پاس آ گیا، اب وہ ہمارا ہو گیا، اب اس نے حق کو قبول کر لیا۔ جناب زینب نے سنا کہ ماموں نے ان کو قبول کر لیا، کہا کہ ہاں اور بھائی بھی کہا ہے۔ اور اب جناب زینب کہتے ہیں، اے بیٹا اگر بھیا نے بھائی کہہ دیا تو ایک کام تو کرو، جاؤ اور ہر کے ایک دائیں کھڑا ہو جائے، دوسرا بائیں کھڑا ہو جائے، اور یہ کہنا کہ ماموں ہمارا سلام قبول کرو، اور یہ کہنا کہ اماں تمہارے حق میں دعائیں کر رہی ہیں۔ جیسے ہی جناب اونو محمد نے یہ پیغام سنایا ہے، جناب حور کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، فک ہو گیا، کہہ رہے یہ وقت آ گیا کہ زینب کبرا ثانیہ زہرا مجھے سلام کہلوا رہی ہیں۔ اور پھر حسین کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، فرزند رسول ایک گزارش ہے۔ کہا کہ ہاں حور کہو، کیا کام ہے؟ کہا فرزند رسول جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا نا تو محملوں سے رونے کی آواز آئی تھی، میں نے بیویوں کے گریے کی آواز سنی تھی، مولا آپ نے تو معاف کر دیا مگر میرا دل اس وقت مطمئن ہوگا
کہ جب یہ بیویاں بھی مجھے معاف کر دیں گی کیا کوئی امکان ہے کہ میں شہزادی سے کچھ گفتگو کر سکوں؟ حسین کہتے ہیں فکر مت کرو اور آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ لے کر چلے، ہر کا ہاتھ تھاما، خیمے کے قریب آئے، بیوی سے اجازت لی، خود خیمے میں داخل ہوئے اور خیمے کے باہر ہر کھڑے ہیں، درمیان میں پردہ ہے۔ اور اب جناب ہر کہتے ہیں، اے بیوی، آپ کو آپ کی ماں زہرا کی چادر کا واسطہ، اس گنہگار کو معاف کر دیجئے، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزوں یقین کیجئے کہ جناب زینب فقط اتنا کہہ دیتی نا، ہر میں نے معاف کیا، یہ بھی بہت بڑا اخلاق ہوتا اور بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہوتا، مگر نہیں، ہر نے کیا کہا؟ ہر نے کہا کہ اے بی بی، میں معافی کا طلبگار ہوں، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، مجھے معاف کر دیجئے۔ بی بی زینب کہنے لگی، بھیا ہر، تم تو مجھے شرمندہ کر رہے ہو، مجھے شرمندہ کر رہے ہو، چھوڑو ان باتوں کو۔ ہاں ایک بات میں کہوں، میں تم سے شرمندہ ہوں، میں تم سے شرمندہ ہوں کہ آج تم اپنے بن کر آئے ہو، ایمان لے کر آئے ہو، راہ راست پر آ چکے ہو، مگر زہرا کی بیٹی اتنی غریب ہے کہ تمہاری خاطر نہیں کر سکتی، نہ تمہیں پینے کے لیے کچھ پیش کر سکتی ہے، نہ تمہارے لیے دسترخوان بچھا سکتی ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے جملے ہیں کہ شہزادی زینب نے کہا کہ ہاں ہور، یہ آج کی دعوت ادھار رہی، میدان قیامت جب آئے گا نا تو میرے بابا کی حکومت ہوگی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ آج کی دعوت ادھار رہی، میدان قیامت میں زینب تیرے لیے دسترخوان بچھائے گی، زینب تیرے لیے اہتمام کرے گی۔ ہاں اس دنیا کے اندر میں اتنا ضرور کروں گی، اے ہور، کچھ دیر کے بعد تو بھی شہید ہو جائے گا، میرا بھائی حسین بھی شہید ہو جائے گا، اتنا زینب وعدہ کرتی ہے کہ اگر اس فوج بے حیا نے مہلت دی، میں اپنے حسین کا ماتم بعد میں کروں گی، تجھے بھائی کہہ کر پہلے روؤں گی، میں تیرا ماتم پہلے کروں گی۔ بس عزیزوں، ہر نے اجازت لی اور وقت پر گئے میدان کے اندر، مگر اس سے پہلے کہا کہ مولا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو خاک و خون میں غلطہ دیکھوں، اجازت دیجئے۔ حسین کہتے ہیں، ہر، کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں روکتا، مگر آج کسی کو پہلے جانا ہے، کسی کو بعد میں جانا ہے، جاؤ، میں نے اجازت دی۔ ہر کا بیٹا میدان میں گیا اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہر کا بیٹا گرا ہے، اور جب گرتے ہوئے اس نے اپنے باپ کو پکارا ہے، بابا میری مدد کو آئیے، ہر جانا چاہتے ہیں، حسین نے روک دیا، اے ہر، کہاں جا رہے ہو؟ مولا، میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہے، اتنی اجازت تو دیجئے میں اپنے بیٹے کے سرحانے جا سکوں۔ حسین کہتے ہیں کہ ہر، کبھی دیکھا ہے کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر جائے؟ ارے میں خود تیرے جوان کو لے کر آؤں گا۔ بس اے مولا حسین، یہ آپ کا ظرف ہے، جب آپ کا اکبر صدا دے گا تو کوئی کہنے والا نہیں ہوگا، اے حسین، یہ جوان بیٹے کا لاشا ہے، بوڑھا باپ جوان کے لاش، ماتم حسین۔